السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله قصة محمد مثل الرسول میں ہیں حضور اشرف الفقاع کے ہمراہ. آج مورخہ 18 اپریل 2019، شب جمعہ لگ چکی ہے، بعد نماز مغرب ہماری یہ محفل کا انعقاد ہو رہا ہے. اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا ہم افتتاح کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود پاک پڑھیں، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معاذ بن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سرکار حضور مفتی اعظم امین علی رحمۃ اللہ رضوان کا مشہور زمانہ کلام، اس کے دو تین شعر سماع فرمائیں.
تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہِ نبوت ہے، اے جلوہِ جانانا. کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم پروانہ. اس در کی حضوری، اس یہاں کی دما ٹھہری، اس در کی حضوری، اس یہاں کی دما ٹھہری، ہے زہر ماسی کا پیمائش پاخانہ. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہِ نبوت ہے، اے جلوہِ جانانا. سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہِ نبوت ہے، اے جلوہِ جانانا.
اب آئیے حضور اشرف الفقہا استاد العلماء پیر طریقت حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد مجید اشرف صاحب قبلہ سے مدینۃ الرسول کے تعلق سے ہم کچھ نصیحت عام کلمات سنیں گے. حضرت کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلک اعلی حضرت حضور اشرف الفقہا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد واله واصحابه وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے دینی بھائیو، مدینہ تر رسول کی زیارت کرنے والے زائرین حضرات، اللہ تعالی آپ حضرات کا اس شہر مقدس میں آنا مبارک کرے اور یہاں کی زیارتوں کو قبول فرما کر آپ حضرات کے نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اضافہ فرمائے. اسلام میں نسبت کو بڑی اہمیت حاصل ہے. چھوٹی چیز اگر ہے اور اس کو کسی بڑی چیز سے نسبت ہو جائے تو وہ چھوٹی چیز بھی بڑی ہو جایا کرتی ہے. حرم پاک میں، مدینہ مکہ مکرمہ میں جب آپ حضرات جائیں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ مقام ابراہیم ایک چھوٹا سا پتھر ہے جو ایک چبوترے کے اوپر نصب ہے اور ارد گرد اس کے بلوری کانچ کا کیبن ہے اور اوپر ایک سنہری چھوٹا سا گنبد بنا ہوا ہے. یہ پتھر ایک پتھر ہے اور پتھر ہماری نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تلووں سے اس پتھر کو نسبت ہو گئی تھی. اس لیے اللہ تعالی نے اس نسبت کے وقار کی حفاظت فرمائی اور ہمیشہ کے لیے اس پتھر کو وہاں پر نصب کر دیا گیا ہے. قرآن مجید نے بھی ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّى. اے لوگو، جب تم خانہ کعبہ کا طواف کر چکو تو اس جگہ جا کر نماز پڑھو. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور کہیں بھی حرم میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالی نے حاجی کو طواف ختم کرنے کے بعد اس جگہ پہنچ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور وہاں نماز پڑھنی بہت بڑا ثواب ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہاں جگہ ہو تو آپ نماز پڑھو، نہ خود کو تکلیف میں ڈالو نہ دوسروں کو تکلیف دو. اگر وہاں جگہ نہیں ملی تو طواف کے بعد جہاں بھی آسانی سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں آپ نماز پڑھیے، ثواب نہیں ملے گا. مجھے یہ بتانا ہے کہ اس پتھر کو یہ عظمت ملی ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم کی نسبت سے. اسی طرح سے اللہ تعالی فرماتا لا اقسم بهذا البلد، قسم ہے اس شہر کی جس شہر میں اے حبیب آپ رہتے ہیں. مکے کی اللہ تعالی نے اس آیت میں قسم یاد فرمائی اور ارشاد فرمایا میں مکے کی قسم اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اس میں میرے محبوب رہتے ہیں. معلوم ہوا کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں اس شہر سے اللہ کو محبت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وہاں ہوئی تھی اور آپ نے 40 سال نبوت سے پہلے وہاں زندگی گزاری اور 40 سال کے پورا ہونے کے بعد اعلان نبوت فرمایا. اعلان نبوت کے بعد 13 سال وہاں رہے. اس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 53 سال آپ نے شہر مکہ میں زندگی گزاری اور پھر وہاں سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے. یہاں تشریف لا کر کے 10 سال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں قیام فرمایا, یعنی مکمل نبوت کے 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں زندگی گزاری اور یہاں کی عظمت اور یہاں کی محبت اہل اسلام کے لیے واجب قرار دے دی گئی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے اور صحابہ کرام کبھی کبھی اپنے وطن پاک مکہ مکرمہ کی یاد کرتے تھے, تو ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے جمع کر کے فرمایا, اے صحابہ, مدینہ تمہارے لیے مکے سے افضل ہے, خیر ہے, اگر تم اس کو سمجھو. یہ اگر تم اس کو سمجھو کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جب میں تھا تو مکہ خیر تھا, اب میں تمہارے ساتھ یہاں ہوں تو مدینہ تمہارے لیے خیر. یہی سمجھانا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب آپ دیکھیے, مدینہ مکہ مکرمہ میں جب تک حضور رہے اور قرآن اترتا رہا تو ان تمام سورتوں کو مکی کہا گیا کیونکہ حضور مکے میں تھے. قرآن وہی ہے. جب حضور مدینہ منورہ آ گئے, اب جتنی بھی سورتیں اتری وہ سب مدنی ہو گئی. آخر قرآن کے 2 نام کیوں بدلے؟ حضور مکی تھے تو قرآن مکی کہلایا اور حضور مدینہ آ گئے تو قرآن بھی مدنی کہلانے لگا. یہ ہے نسبت. قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کی کتاب ہے, وہ تو کہیں بھی رہے اللہ کا کلام رہے, لیکن نام کی تبدیلی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نسبت دے دی. مکے میں تھے تو قرآن مکی تھا, مدینہ آ گئے تو قرآن مدنی بن گیا. یہ ہے نسبت کی بہار. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, غبار المدینہ شفاعن, بیرے زمزم کو شفا فرمایا گیا. آپ اس پر ذرا دھیان دو, زمزم کے پانی کو شفا کہا گیا. زمزم کا پانی جبکہ ایک کنویں کے اندر بند ہے, اس کا پانی شفا ہے, پورے مکے کے پانی کو شفا نہیں کہا گیا. لیکن حضور مدینہ میں فرماتے ہیں, غبار المدینہ شفاعن, یہاں کی دھول مٹی جو اڑتی ہے پورے مدینہ میں وہ سب تمہارے لیے شفا ہے. کتنی بڑی بات ہے. ولو کنتم تعلمون, اگر تم اس کو سمجھو. حضور نے غبار مدینہ کو شفا کہا, یہاں کی مٹی بھی شفا ہے. اور ایک جگہ تو ایسی تھی جس کو بند کر دیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو صحابہ کرام یہاں کے کلائمیٹ سے متاثر ہوئے. انہیں نزلہ, زکام, کھجلی, بہت سی بیماریاں لگ گئیں بخار وغیرہ، لیکن کھجلی کا بہت زیادہ صحابہ کرام میں مرض پھیل گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا کر کے وہاں ایسے رکھا اور ارشاد فرمایا، اے لوگو یہاں کی مٹی اپنے بدن پر لگاؤ۔ صحابہ نے وہاں کی مٹی لی، پانی میں اس کو بھگویا اور اس کا پانی اور مٹی پورے بدن پر لگایا، دیکھتے ہی دیکھتے پورے بدن کی کھجلی ختم ہو گئی۔ اس کا نام تھا خاک شفا۔ ویسے یہاں کی ہر اڑتی ہوئی مٹی اور غبار سب ایک مومن کے لیے شفا ہے، اور میرا بھی تجربہ ہے۔ یہاں ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں سقیفہ بنی ساجدہ، اگر مولانا چاہیں گے تو شاید آپ کو وہ بتا بھی دیں۔ ہم لوگ وہاں، ایک ہوٹل ہے جس کا نام ہے ایلاف، ایلاف طیبہ۔ جب ہم کھڑکی کھولتے تھے، کھڑکی سے دیکھتے تھے، تو اس سائیڈ میں وہ جگہ ہے جس کو سقیفہ بنی ساجدہ کہتے ہیں، جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی خلافت کی بیعت ہوئی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مکان تھا جو مدینے کے بہت بڑے رئیس تھے، وہ پورا کارڈن آج بھی باغیچے کی شکل میں ہے، وہاں بیر ام سعد بھی ہے جو فاؤنٹن بنا دیا گیا۔ بہرحال وہ اس کی ایک تاریخ ہے۔ میں آیا تو میرے دونوں پاؤں میں بہت کھجلی تھی، بہت کھجلی تھی۔ ٹیوب میں لے کے آیا تھا، دوا کیا، سب کچھ کیا، لیکن رات بھر وہ کھجلی ہوتی تھی، نیند نہیں آئی۔ ایک دن میں نے مولانا سے کہا، جاؤ دروازہ کھلا، گیٹ کھلا ہے، وہاں کی کچھ مٹی لے کے آؤ۔ مولانا تو تیز آدمی ہے، ہوا کی طرح گئے اور لے کر کے وہاں سے مٹی آئے۔ رات کو میں نے پانی میں بھگو کر کے لگایا اور صبح وہ خارش، وہ کھجلی سب ختم ہو گئی۔ یہ میرا اپنا تجربہ ہے۔ تو یہ ہے مدینے کی خصوصیت۔ اور فرمایا گیا ہے کہ یہاں کی کسی چیز کو عیب مت لگاؤ، کسی چیز کی برائی مت بیان کرو۔ اس سلسلے میں علماء نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، انہیں کھانے کے لیے جب دہی دیا گیا، دہی، تو دہی کھایا تو کہنے لگے یہ کھٹا، دہی کو کھٹا انہوں نے کہہ کے چھوڑ دیا، بات ختم ہو گئی۔ رات کو جب سوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور حضور بہت ناراض تھے۔ فرمایا، میرے شہر کا دہی کھٹا ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ حضور کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ اس کھانے کو تم نے عیب لگایا۔ اس لیے میں تمام لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، اگر کوئی چیز ناپسند ہو تو اپنے ذہن ہی میں اس کی ناپسندگی رکھو، ظاہر مت کرو کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، وہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے اس شہر پاک کے اندر۔ ناپسند ہونے کے باوجود بھی اس کو ناپسند اپنی زبان سے مت کہو۔ علماء نے اس کی سخت ممانعت کی ہے۔ مدینے کے رہنے والوں کو یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ یہاں کی ناپسند چیز کو بھی ناپسند کہنا تمہارے لیے حضور کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے۔ اور ہم آئے ہیں اور حضور ناراض ہو جائیں تو ہمارے سارے سجدے بیکار ہیں، ہماری ساری عبادتیں بیکار ہیں۔ ہم تو حضور کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم دیہاتیوں، ہم گنواروں، ہم بے ڈھنگے لوگوں کو یہاں پر رہنے کا ڈھنگ عطا فرمائے، اور اگر کوئی ہم نے کوتاہی کی ہے یا ہم سے ناسمجھی میں غفلت ہو گئی ہے تو حضور کو ہم رحمت للعالمین جانتے ہیں۔ حضور کے کرم سے ہمیں امید ہے کہ ہم جیسے گواروں کی اسی غفلت کو اور کوتاہی کو معاف فرما دیں گے اور ہماری مغفرت کے لیے دعا فرمائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ مکے کو میرے دادا ابراہیم نے حرم بنایا اور اے پروردگار عالم مدینے کو میں حرم بناتا ہوں. دونوں کے حرم ہونے میں کتنا بڑا فرق ہے. حضرت ابراہیم دادا ضرور ہیں لیکن ہمارے حضور سے افضل نہیں ہیں. سارے نبیوں سے افضل حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اشرف الانبیاء ہیں، تو ان کا حرم بنانا بھی اشرف ہی ہو جائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں کے حرم کو میں نے حرم قرار دیا ہے، جیسے وہ حرم ہے ویسے یہ حرم ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے دادا ابراہیم نے مکے والوں کی غذا اور کھانے پینے کے لیے دعا فرمائی جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ اے اللہ انہیں پھلوں کے ساتھ رزق عطا فرما. تو ایسا وہ علاقہ ہے جہاں پھل فروٹ پیدا نہیں ہوتے، لیکن حضرت ابراہیم کی دعا یہ ہے کہ ساری دنیا کے پھل فروٹ وہاں پر مکے میں مکے والوں کو آج بھی ملتے ہیں. وہاں کھجور تک نہیں ہوتا، جبکہ کھجور ایسا درخت ہے جو میدانوں میں اور بغیر پانی کے ہوتا ہے، لیکن مکے میں کھجور ملتی ہے. ہر قسم کا پھل آپ دیکھ لیجیے، جو شاید ہندوستان میں بہت سے پھل نہیں ملتے لیکن مکے میں ملتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مولا اللہم بارک فی مدنا وسعینا، اے اللہ یہاں کے ناپ تول کی چیزوں میں برکت عطا فرما. آپ خیال فرمائیں تو پتہ چلے گا یہاں تھوڑا سا آپ کھانا لے کے آئیں گے اور اس میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ کئی لوگ کھا لیتے ہیں. یہ تو ہمارا ہمیشہ کا تجربہ ہے. یہاں کے اناج میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت عطا فرمائی ہے. یہاں کے گھر والوں سے بھی پوچھئے، اناج میں نبی کی دعا کا اثر آج بھی موجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو اگر تم مرنا چاہتے ہو تو مدینے میں مرو. مطلب یہ ہے کہ مدینے کی موت بڑی مبارک ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جنت البقیع میں ایمان کے ساتھ مدفون ہوا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، عذاب قبر سے اسے محفوظ فرما دیتا ہے. مدینے کے فضائل اس سے بھی ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جبریل سب سے زیادہ مدینے منورہ میں آئے، اتنی مرتبہ آئے کہ اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا. اور جب آپ صلاۃ و سلام پڑھ کر یہ مواجہ شریف سے آپ ایسے رائٹ سائڈ کو نکلتے ہیں اور جو دروازہ پڑتا ہے اس کو باب البقیع کہتے ہیں، باب البقیع سے آپ باہر نکلتے ہیں، تو جب آپ دروازہ سے نکلنے لگیں گے تو اپنے رائٹ سائڈ میں آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا حجرا بنا ہے اور وہاں پر ایک چھوٹا سا دروازہ بھی ہے. یہ وہ جگہ تھی جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر جبریل علیہ السلام قرآن حضور کو سناتے تھے اور حضور جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے. وہاں حضرت جبریل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور کرتے تھے. وہ جگہ ہے، اس کو حجرے کی شکل میں بنا دیا، پہلے کھلا رہتا تھا، ابھی حجرے کی شکل میں ہے. آپ وہاں سے آتے آتے ایک نظر آپ دیکھ لیں گے. سمجھ گئے نا لوکیشن اس کا؟ جب آپ دروازے سے نکلنا چاہیں تو پہلے ہی یہ ایک حجرہ پڑتا ہے، اس میں چھوٹا سا ایک دروازہ بنا ہوا، اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں سالوں سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت جبریل نے قرآن مجید کا دور کیا. اور ایک دروازہ اور ہے جو لیفٹ سائڈ میں پڑتا ہے, اس کو ابھی بند کر دیا گیا ہے, اس کو باب جبریل کہتے ہیں. باب جبریل اس لیے کہتے ہیں کہ ادھر ہی سے حضرت جبریل حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے. اور بھی مسجد نبوی میں بہت سی چیزیں ہیں. اب آپ یہاں سے دیکھیے, جہاں سے ہم لوگ باب السلام سے داخل ہوتے ہیں تو یہ ہے باب السلام. آپ یہاں سے ایسے داخل ہوتے ہیں اور مواجہ شریف کی طرف جاتے ہیں, تو جاتے وقت ہمارے بائیں سائٹ پر پہلے ایک محراب نما بنا ہوا ہے, اس کو محراب عثمانی کہتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسری محراب بنی ہوئی ہے. محراب کا منہ تو ادھر ہے ریاض الجنہ میں, یہ ہے محراب النبی. وہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھایا کرتے تھے. جب آپ ریاض الجنہ میں جائیں گے تو جو حضور کے حجرے کے قریب محراب ہے وہ محراب النبی ہے. اگر آپ کو ریاض الجنہ میں جا کر موقع ملے گا تو وہاں دو رکعت پڑھ لیں. پوری ریاض الجنہ نماز کے لیے بڑی مبارک جگہ ہے. حضور فرماتے ہیں کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا گھر اور میرا منبر بنا ہوا ہے. فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, جو میرے گھر اور منبر کے درمیان کا ٹکڑا ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. تو آپ یہ تصور لے کر کے آپ پڑھیں کہ میں زمین کے اوپر نماز نہیں پڑھ رہا ہوں, جنت میں نماز پڑھ رہا ہوں. کیونکہ وہ حصہ علماء کرام فرماتے ہیں اس کو ریاض الجنہ کہنے کی دو وجہ ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اتنا حصہ جنت کا لا کر کے وہاں پر فٹ کر دیا, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جنت کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ حضور اپنے گھر سے اور منبر تک آتے جاتے رہے, یہ حضور کے قدموں کی نسبت ہے کہ اس ٹکڑے کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا. حضور کے قدم جہاں پڑے وہ جنت بن جاتا, اس لیے ریاض الجنہ ہے. گویا حضور سب سے زیادہ یہاں آئے گئے ہیں, وہاں سے نکلتے تھے نماز کے لیے آتے تھے, جمعے کے لیے تشریف لے جاتے تھے, تو یہاں سے وہاں تک آنا جانا اور حضور کے قدم کا وہاں پڑھنا یہ یقینی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, اس لیے اس جگہ کو ریاض الجنہ کہتے ہیں. تو اگر آپ لوگوں کو وہاں نماز پڑھنے کا موقع ملے تو اسے چھوڑیے مت. ریاض الجنہ میں جب آپ داخل ہوں گے تو جہاں پر موٹا ایک پلر ہے, جب مواجہ شریف میں جاتے ہیں تو لیفٹ کو پڑتا ہے اور وہ منبر کے قریب ہے اور سب سے زیادہ ہیوی پلر ہے وہ. اس کے اوپر آپ دیکھیں گے تو ایسے گول دائرے میں جس کا بارڈر گولڈن ہے اور بیچ میں ہرا, اس میں عربی میں لکھا ہے استوان مخلف. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں ہے کہ حضور وہاں کھڑے ہو کر ایک کھجور کا تنا تھا, اس سے ٹیک لگا کر حضور خطبہ دیا کرتے تھے. جب صحابہ کرام نے منبر بنا دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ شروع کیا تو مسجد میں رونے کی آواز صحابہ کرام نے سنا. سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی رونے والا نہیں تھا اور آواز آ رہی تھی. پھر اچانک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے بند کر دیا اور نیچے اترے اور اس کھجور کی لکڑی کے پاس آئے اور اس پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا خاموش ہو جا، اگر تو چاہتی ہے اے لکڑی تو میں تجھے جنت کا درخت بنا دوں اور نہیں تو یہاں نصب کر دوں۔ تو لکڑی نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی ہجرت مجھے، آپ کی جدائی مجھے برداشت نہیں ہے، میں جنت میں نہیں جانا چاہتی، مجھے یہیں دفن کرتی تاکہ روز آپ آتے جاتے ہیں آپ کی زیارت کریں۔ کیسی وہ سوکھی ہوئی لکڑی، کیسی تمنا رکھتی ہے۔ تو حضور نے اس لکڑی کو وہاں دفن کر دیا۔ وہیں پر مسجد کا ستون اور پلر بنایا گیا ہے اور اس کے اوپر لکھ دیا گیا ہے استوان مخلف۔ یہ ایک پلر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو استوان حنانہ بھی کہتے ہیں۔ حنانہ کے معنی رونا، چونکہ وہ لکڑی روئی تھی اس لیے اس کو استوان حنانہ کہتے ہیں۔ وہ پلر وہی ہے جہاں پر وہ لکڑی دفن ہے۔ پھر آپ سامنے دیکھیں گے، سامنے نہیں، پھر اور تھوڑا آگے بڑھیں گے تو دو پلر اور ملے گا، اس پر بھی ایسے ہی گول گولڈن راؤنڈ ہے اور بیچ میں ہرا لکھا ہوا، ایک پر ہے استوانے لبابا ابھی لبابا اور ایک پر لکھا ہوا ہے استوانے عائشہ۔ یہ دو پلر ریاض الجنہ میں آپ کو ایک استوانے مخلف کنارے ہے اور بیچ کے اندر یہ دو پلر ملیں گے۔ استوانے عائشہ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، اس ریاض الجنہ میں ایک جگہ ایسی ہے اور وہاں نماز پڑھنے کا ثواب اتنا ہے کہ اگر میں لوگوں سے کہہ دوں تو وہاں نماز پڑھنے کے لیے آپس میں اتنی لڑائی ہوگی کہ تلواریں چل جائیں گی، میں اس کو بتاتا نہیں، اور جب تک میں زندہ ہوں تو اے عائشہ تم اسے کسی سے بتانا مت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ نے اس جگہ کی نشاندہی کی، وہاں آج پلر بنا ہوا ہے، اس کو استوان عائشہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا استوان توبہ، استوان ابی لبابہ ہے۔ حضرت ابو لبابہ ایک صحابی تھے، ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا اور فرمایا تھا کہ لا صلاۃ ولا کلام، نہ ان سے کوئی سلام کرے نہ ان سے کوئی کلام کرے۔ پورے مدینے میں رہتے تھے لیکن وہ اپنے کو اجنبی محسوس کرتے تھے۔ ایک ان پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ آخر کار انہوں نے اپنی بیوی سے کہا مجھے مسجد نبوی کے پلر میں باندھ دو رسی سے، اور صرف پیشاب پیخانے کی ضرورت جو ہے اسی کے لیے آ کر کھولنا، پھر مجھے باندھ دینا، میں عمر بھر وہاں بندھا رہوں گا، جب تک حضور اپنے ہاتھ سے نہیں کھولیں گے میری توبہ معاف نہیں کریں گے، میں یہاں پر مر جاؤں گا جاؤں گا نہیں۔ یہ طے کر لیا۔ لگ بھگ ایک ہفتے وہاں بندھے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی توبہ نافذ فرمائی، اے حبیب اسے معاف کر دو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر وہاں تھے، خوش ہو گئے اور دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے ابو لبابا بشارت ہو، تمہاری توبہ کی آیت قرآن میں نازل ہو گئی، لاؤ اب میں تمہیں کھولتا ہوں۔ تو ابو لبابا نے کہا عمر خبردار میری رسی کو مت کھولنا، میں نے قسم کھائی ہے میرے محبوب آقا کھولیں گے جب ہی کھولوں گا، میری توبہ ہو گئی، یہ تو میرا نصیب ہے۔ پھر حضور تشریف لائے اور ابو لبابا کی رسی اپنے ہاتھ سے کھولی اور انہیں توبہ قبول ہونے کی مبارکباد دی۔ تو وہاں پر علماء فرماتے ہیں توبہ اور استغفار کرو، تمہاری توبہ وہاں قبول ہوتی ہے۔ تو ریاض الجنہ میں جا کر آپ دیکھ لیں گے، آپ پلر کے اوپر دیکھیں گے تو گولڈن راؤنڈ ہے اور بیچ میں ہری زمین ہے اور گولڈن حرف سے لکھا ہے، یہ دو ستون بیچ کے اندر ہے اور وہ محراب سے لگا ہوا موٹا ستون ہے، یہ تیسرا، تین یاد رہے گا۔ استوان حنانہ یا مخلہ، استوان توبہ یا ابو لبابہ، استوان عائشہ، یہ تین پلر ہو گئے. پھر آپ حضور کے روضہ پاک کی طرف دیکھیں گے تو ایک پلر جو دیوار سے لگا ہوا ہے اس کے اوپر بھی ایسے راؤنڈ ہے گولڈن، اور اس کی زمین ہری ہے اور گولڈن حروف سے لکھا ہوا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے استوان شریر. شریر کہتے ہیں بستر کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف فرماتے تھے تو وہیں آپ کا بستر لگایا جاتا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے سے ہاتھ بڑھا کر حضور کے سر میں تیل یا کنگھی وغیرہ کیا کرتی تھی، تو اس کو کہتے ہیں استوان شریر، جہاں بستر لگایا جاتا ہے، یہ بھی مبارک جگہ ہے. پھر آپ لیفٹ کی طرف دیکھیں گے تو ایک اور ستون ہے، اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، وہاں لکھا ہے استوان حرس. حرس کہتے ہیں پہرا دینا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو بہت سے مخالفین تھے اور مدینے کے ارد گرد منافقین تھے، وہ حضور کی جان لینے کی ہمیشہ پلاننگ کرتے تھے، تو حضرت علی تلوار لے کر کے وہاں حضور کے حجرے پر آپ کی پہرے داری کیا کرتے تھے. پھر آیت کریمہ نازل ہوئی، واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب اب اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے لوگوں سے، تو حضور نے حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ اب تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ کر لیا ہے. تو اس دن سے حضرت علی کو وہاں پر نگرانی کرنے سے روک دیا گیا، تو وہ جگہ ہے اس کو استوان حرس کہتے ہیں. اور حضرت علی مرتضی وہاں کھڑے ہو کر تلوار لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگرانی کرتے. اور لیفٹ میں ایک اور دیوار سے چپکا ہوا ستون اور ہے، اس میں بھی اسی طرح سے لکھا ہوا، وہاں لکھا ہوا استوان افود. وفد کہتے ہیں ڈیپوٹیشن کو، دوسرے ملکوں سے جب سفیر اور ڈیلیگیشن آتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے گفتگو کرنے کے لیے مسجد کے کنارے دیوار سے ٹیک لگا کر کے آنے والے ڈیلیگیشن سے سیاسی گفتگو، ایمان کی گفتگو، یہ سب گفتگو کرتے تھے، بادشاہ جہاں سے اپنے سفیروں کو بھیجتے تھے، تو جہاں حضور ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے اور آنے والے لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، وہاں وہ پلر بنا دیا گیا ہے اور لکھا ہے اس پر استوان افود. وفد جو آتے تھے وہاں پر، یہ کتنے پلر ہو گئے؟ تین تو ریاض الجنہ میں اور تین ہیں دیوار سے لگے ہوئے، یہ چھ ہو گئے، اور ساتواں ایک پلر ہے جو حجرے کے اندر ہے، حجرے فاطمہ اس کو کہتے ہیں، اس کا نام ہے استوان تہجد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز وہاں ادا کرتے تھے، اس کی زیارت آپ نہیں کر سکتے. یہ چھ ستون جو باہر ہیں، ایک محراب سے لگا ہوا اور موٹا سائز کا ہے، اور دو ریاض الجنہ کے اندر ہیں اور تین دیوار سے لگے ہوئے ہیں. اب اگر آپ جائیں گے تو اس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے، سرچ کریں گے تو یہ سارے ستون آپ کو ملیں گے. اگر موقع مل جائے تو ہر پلر کے پاس دو دو رکعت آپ لوگ نماز پڑھ لو، اور رات کے وقت زیادہ آپ کو موقع مل سکتا ہے، وہاں روک دیتے ہیں، وہاں کھڑے رہیے، تھوڑا انتظار کریے، جب وہ چھوڑ دیتے ہیں اندر جائیے تو آپ کو چھ رکعت آٹھ رکعت پڑھنے کا موقع وہاں مل جائے گا. یہ ہے ریاض الجنہ کی حقیقت. مواجہ شریف میں تو آپ بار بار جا چکے ہیں، وہاں پر تین جالیاں ہیں. جب آپ باب السلام سے داخل ہوں گے تو چلتے چلتے جہاں حضور کا روضہ شروع ہوتا ہے وہاں ایک جالی ہے اور اس کے اندر ایک سوراخ ہے. اس جالی کے اندر کوئی مزار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سوراخ بنا ہوا ہے. پھر آپ آگے بڑھتے ہیں تو بیچ کی جالی ہے، اس کے دو حصے ہیں. بیچ کی جالی میں ایک پارٹیشن جیسے آپ کو نظر آئے گا، ادھر کی پہلی جالی میں بڑا سوراخ ہے، یہی وہ جگہ ہے جس کو مواجہ شریف کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اپنے مرقد پاک میں ہیں اور آپ کا چہرہ پاک جو ہے قبلے کی طرف ہے، گویا جب ہم وہاں سوراخ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو یہ تصور کیجئے کہ حضور کا چہرہ ہمارے سینے کے سامنے ہے اور حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ ہے صلاۃ السلام پڑھنے کا جذبہ. تو پہلا بڑا سوراخ جو ہے یہ ہے مواجہ شریف. جب یہاں آپ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ لیں دو تین مرتبہ، پھر تھوڑا سا آگے قدم بڑھائے تو پھر ایک سوراخ اس بڑے سوراخ سے چھوٹا سوراخ ملے گا. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ ہے. پھر اسی سے لگا ہوا تھوڑی سے ایک فٹ کے فاصلے پر، دو فٹ کے فاصلے پر دوسرا سوراخ ہے، یہ حضرت عمر فاروق کے چہرے کا مقابلہ ہے. یہ ہے مواجہ شریف، پہلے صلاۃ و سلام حضور کی بارگاہ میں اور پھر تھوڑا سا ہٹ کر کے حضرت ابو بکر صدیق السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیک یا غیظ المنافقین، السلام علیک یا سیدنا ابا بکر صدیق، السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ. اس طرح سے آپ جو پڑھ سکیں وہ آپ سلام کر کے پھر وہاں جائیے، السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیک یا متمم الاربعین، السلام علیک یا قاتل الکفرۃ والزندیق. اس طرح سے آپ وہاں پر سلام پڑھیں اور آپ کا نام لیں، السلام علیک یا امیر المومنین عمر ابن الخطاب. یہ سلام پڑھ کر کے پھر آپ اپنے لیفٹ کو آئیں اور حضور کے مواجہے میں کھڑے ہو کر کے اور پھر صلاۃ و سلام جتنی دیر چاہیں پڑھ سکیں. لیکن یہ پورا پروسیجر آج کے زمانے میں کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، پولیس والے متوجہ آ کر کے ہٹا دیتے ہیں. تو سب سے بہتر یہ ہے کہ حضور کے مواجہے میں کھڑے ہو جائیں اور حضور پر سلام پڑھنے کے بعد تھوڑا سا اپنے کو موڑ لیں حضرت ابو بکر کی طرف، آپ کو سلام کریں، پھر حضرت عمر کو سلام کریں، پھر آپ اپنی توجہ حضور کے مواجہے کی طرف کر کے جتنا چاہیں آپ کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام جس طرح چاہیں پڑھیں، جو خلوص کے ساتھ پڑھ سکیں درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا غر المحجلین. جو آپ کو یاد ہے، اور اگر بہت سے کلمات یاد نہیں ہیں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اسی کی تکرار کرتے رہیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ. اس درود کو بھی آپ بار بار پڑھیں، یا نبی سلام علیک پڑھ لیا کریں. اس طرح سے جو صلاۃ و سلام کے صیغے ہیں آپ خلوص کے ساتھ اس طرح سے پڑھیں کہ میرے صلاۃ و سلام پڑھنے کو حضور سن رہے ہیں اور حضور میرے دل کی حالت کو جان رہے ہیں. اس کیفیت کے ساتھ جب ہم صلاۃ و سلام پڑھیں گے تو انشاءاللہ انوار و رحمت کی بارش ہمارے اوپر ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہماری اس طرح پرخلوص حاضری کا ہمیں جذبہ عطا فرمائے اور ہم وہاں حاضر ہو کر کے جذبہ خلوص کے ساتھ ہم وہاں پر صلاۃ و سلام پڑھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں. وہاں پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا چاہیے، لیکن پولیس والے اور متوجہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے، اس لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگیں تو آ کر کے آپ کو وہاں سے ہٹا بھی دیں گے. اس لیے بہتر ہے کہ ایسے ہاتھ رکھ کر کے آپ دعا مانگیں تاکہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے. یہ مختصر سا حاضری کا ادب تھا جو میں نے ذکر کیا ہے. پھر انشاءاللہ اگر کل آپ لوگ آئیں گے تو اور دوسری باتیں ہم بیان کریں گے. وما
جانے رہنا تیلا کو بلام شمع بدنے
ہدایا تیلا کو بلام
کہانی گھڑی چمکا بیبا کا شاند
جی سوہانی گھڑی چمکا بیبا کا شاند تیلا کو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت تیلا کو سلام شمعِ بزمِ ہدایت تیلا کو سلام.
کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور
بھیجے سب ان کی شوکت تیلا کو سلام
مجھ سے خدمت کے خود کی کہیں آلا مصطفیٰ جانِ رحمت تیلا کو سلام شمعِ بزمِ مولا کریمہ کا سادہ بندہ نوازا بلد رسول امین میں پروردگار عالم ہم نے تیرا اور تیرے حبیب اور مدینہ منورہ کا ذکر کیا ہے, اسے قبول فرما لے. الہ العالمین اس بلد مبارک کی حاضری قبول فرما کر ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل کر. جو حاضرین تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کی روضہ پاک پر حاضر ہوئے ہیں ان کی حاضری قبول فرما, ان کے دین اور دنیا کی تمام دشمنوں کو پروردگار عالم دور فرما, سب کو خوشحالی ذہنی اطمینان اور قلبی سکون عطا فرما, آپس کی دشمنی اور قدورتوں سے ہمارے دلوں کو پاک فرما. الہ العالمین اس سرزمین کے صدقے میں ہم سب کے ایمان کو مضبوط اور عمل کو صالح بنا دے. یا اللہ یہاں سے لوٹنے کے بعد ہماری زندگیوں میں اسلام کا نور پیدا ہو, پروردگار عالم ہمارے گھر والوں کو بھی امن و عافیت عطا فرما, ہمارے بال بچوں کو بھی پروردگار عالم دین اور سنیت پر ثبات کرنی عطا فرما. ظالموں کے ظلم, حاسدوں کے حسد, شریروں کے شر, گمراہوں کے گمراہی بار بار اپنے شہر پاک مکہ مکرمہ اور مدینۃ الرسول کی حاضری ہم سب کو قبول پروردگار عالم یہاں کی رحمتوں رحمتوں اور برکتوں سے ہمارے خالی دامنوں کو مالا. یا اللہ جو ہم سے کوتاہیاں غفلتیں سستی ہوئی ہے سب کو معاف فرما. تو رحیم و کریم ہے, تیرے حبیب کا صدقہ رحمت للعالمین کا وسیلہ, یہاں جنت البقیع میں سونے والے صحابہ کرام کے صدقے میں مولا ہم سب کو معاف فرما, سب کو معاف فرما دے. ہمارے خاندان کے اہل ایمان جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں مولا ان سب کی مغفرت فرما, اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ہمارے ماں باپ بھائی جو زندہ ہیں مولا انہیں صحت و عافیت عطا فرما, سب کو پروردگار عالم دین و دنیا کی برکتیں عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.